الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الكريم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. پیچھے آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم سورہ النساء کی 74 نمبر آیت تک پڑھ گئے تھے. اس میں بات چل رہی تھی کہ کچھ منافقین ہیں جو جنگ کے موقع پر کیا حرکتیں کرتے ہیں. آگے فرمائے کہ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نہیں نکلتے. تمہیں کیا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی رکاوٹ ہے, کوئی مسئلہ ہے, کیا چیز ہے. یعنی دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں یہ کام کرنا چاہیے. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, یعنی تمہیں جنگ کرنی چاہیے اللہ کی راہ میں. تمہیں کیا رکاوٹ ہے, کوئی مسئلہ ہے, کیا کیوں نہیں کر رہے ہو. وَالْمُسْتَضْعَفِينَ, جبکہ جو ان کے لیے بھی جو کمزور لوگ ہیں, رجال میں سے, نساء میں سے اور ولدان, ان کے راستے میں تمہیں جہاد کر, اللہ کے راستے میں اور ان لوگوں کے لیے. راستے کا لفظ جو ہے فی سبیل اللہ کا مطلب اور ہے, اور فی سبیل المستضعفین کا مطلب اور ہے, چونکہ عطف اس پہ ہوا ہے کہ اللہ کے راستے میں اور مستضعفین کے راستے میں. تو پہلے کا مطلب ہوگا کہ اللہ کی خاطر, اور دوسرے کہ ان کے بچاؤ کے لیے یا کچھ اس طرح سے. دونوں کے لیے سبیل کا لفظ ٹھیک ہے. تو تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کے راستے میں اور مستضعفین کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے. مستضعفین اردو والے لوگوں نے عام طور سے, لیکن صحیح مطلب بتانے والے بھی موجود ہیں, عام طور سے مطلب لیا ہے جو کمزور, بوڑھے, عورتیں, بچے, ظاہر ہے کہ یہ تینوں کمزور لوگ ہوتے ہیں. لیکن یہاں اللہ نے رجال لکھا ہوا ہے, مرد, عورتیں اور بچے. ان تو ایک ہوتا ہے کہ جسمانی قوت کی وجہ سے کمزور ہونا, ان کا بھی ساتھ دیا جاتا ہے, فطری سی بات ہے, ان کو بھی ترس آتا ہے, ان سے ہمدردی ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جان کے اعتبار سے طاقتور ہوتے ہیں, مضبوط ہوتے ہیں, لیکن وہ کچھ ایسی صورتحال کا شکار ہوتے ہیں کہ رعایا بن جاتے ہیں, یا کسی سردار کے جو چودراہٹ ہے اس میں پھنسے ہوئے ہیں. بڑے بڑے سرداروں کے آگے ان کی کوئی نہیں چلتی, جاگیرداروں کے آگے ان کی کوئی نہیں چلتی, ان کو بھی مستضعفین کہتے ہیں. صرف یعنی کہ طاقت میں جسمانی طور پر کمزور, بلکہ وہ بھی جو کسی عوام اور حکومت کے, جیسے ہم پاکستانی جو ہیں وہ اپنے حکمرانوں یا اہل اقتدار کے آگے کمزور رہتے ہیں, تو اس طرح کی کمزوری بھی, حالانکہ ہم جسمانی طور پر صحت مند ہو سکتے ہیں, یہاں کا جارہ پہلوان بھی مستضعفین میں سے تھا. تو یہ ایک تصور ہے جو بالکل, تو یہاں پر یہ اسی معنی میں ہے. دوسرے معنی میں جسمانی طور پر کمزور بھی ہمدردی کے مستحق, لیکن وہ زیر بحث نہیں یہاں پر. تو فرمایا کہ جو پھنسے ہوئے ہیں قریش کے سرداروں کے بیچ میں, یا اور دوسرے شہروں میں جو اس زمانے میں تھے, مکہ میں, طائف میں, ادھر ادھر, تو فرمایا کہ تم ان کے لیے کیوں نہیں جنگ کے لیے نکلتے. ایسے مردوں کے لیے, ایسی عورتوں کے لیے اور ایسے بچوں کے لیے جو اس طرح کی صورتحال کا شکار ہیں کہ سردار ان کو جینے کا حق نہیں دے رہے, اسلام کی وجہ سے تنگ کر رہے ہیں, لیکن وہ ایمان لا چکے ہیں. آگے فرمایا الذین یقولون ربنا اخرجنا من ھذہ القریۃ, جو یہ کہتے ہیں یعنی اللہ کو پکارتے ہیں کہ اے ہمارے رب, ہمیں اس بستی میں سے نکال دے. اپنی اپنی بستی جو بھی ان کی, کوئی مکہ میں ہے, کوئی طائف میں ہے, کوئی ادھر ادھر, تو وہ یہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ ہمیں اس بستی سے نکال دے. الظالمی اہلھا, جس کے باشندے جو ہیں وہ بڑے ظالم ہیں. تو یہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مستضعفین اب کیا ہے, ظالم کے مقابلے میں مظلوم لوگ, ٹھیک ہے, خواہ وہ جسمانی طور پر کتنے ہی پہلوان کیوں نہ رہے ہوں, لیکن جو سوشل سٹیٹس ہوتا ہے وہ بہرحال تنگ کرنے کا ذریعہ بن جاتا ہے. قوت, اقتدار, جتھا, ان کے پاس 200 لوگ ہیں جو ان کی حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں, میں بیچارہ اکیلا آدمی ہوں, تو کیوں نہ میں طاقتور ہی کیوں نہ ہوں, ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو یہ صورتحال ہوتی ہے. تو الذین یقولون ربنا اخرجنا من ھذہ القریۃ, جو یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب, ہمیں اس بستی میں سے نکال جس کے باشندے ظالم ہیں, یعنی ان کے اوپر ظلم ڈھا رہے ہیں ایمان کی وجہ سے, اور وہ ایمان کے مطابق زندگی گزار نہیں پا رہے ہیں, نماز پڑھتے ہیں تو تنگ کرتے ہیں, وہ کوئی اللہ کا نام لیتے ہیں تب تنگ کرتے ہیں, تو انہوں نے اب دعا کی ہے خدا سے, کوئی پکارا ہے خدا کو کہ ہمیں اس میں نکالا جائے. یہ دعا جو ہے ظاہر ہے کہ یہ جا کر فتح مکہ میں پوری ہوئی. تو یہ جب بھی اتری ہے, کچھ لوگوں نے اسے صلح حدیبیہ کے بعد مانا ہے ان آیتوں کو تو اس کا بھی امکان ہے, کچھ لوگوں نے اسے پہلے مانا ہے. تو اگر صلح حدیبیہ کے بعد بھی یہ آیت اتری ہے تب بھی, اور پہلے اتری ہے تب بھی, دونوں صورتوں میں یہ دعا پوری ہوئی ہے جا کر فتح مکہ کے موقع پر. تو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب, ہمیں اس بستی سے نکال دے جس کے باشندے ظالم ہیں, جس میں جو لوگ رہ رہے ہیں وہ ہمیں جینے کا موقع نہیں دے رہے ہیں اسلام کے مطابق. تو یہ جو ظاہر ہے کہ انسانوں کے جو مذہب کے نام پر ستایا جانا ہے, یہ ہر ملک میں رہا ہے, ہر زمانے میں رہا ہے. صرف اسلام کا جو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر غالباً انگریزوں کے آنے تک, صرف اسلامی ملک ہیں جن میں مذہب کی بنا پر تنگ نہیں کیا گیا. لیکن جیسے ہی انگریز گیا ہے تو وہ ہمیں یہ سبق پڑھا گیا کہ ہم بھی مذہب کی بنیاد پر دوسروں کو تنگ کر سکتے ہیں. پتہ نہیں کیا کہاں سے ہم نے سیکھا. ہماری اگر یہودیوں کی تاریخ پڑھیں جو ہمارے علاقوں میں رہے ہیں, عیسائیوں کی تاریخ پڑھیں جو ہمارے علاقے میں رہے ہیں, تو وہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا سب سے اچھا دور, پرامن دور مسلمانوں کا اقتدار کا دور ہے. تو لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ ہم اپنے ہی اسلام کے اندر ہی ایک دوسرے کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہیں. بریلوی دیوبندیوں کو مارنے کو تیار ہیں, دیوبندی بریلویوں کو مارنے کو تیار ہیں, شیعہ سنیوں کو, سنی شیعہ کو. تو یہ کچھ اس طرح کے دھڑے پہلے بھی رہے ہیں, لیکن ہمارا جو مقتدر حلقے ہوتے تھے وہ مذہب کی بنیاد پر لوگوں کو تنگ نہیں کرتے تھے. اکثر کہیں کہیں اس کی بھی مثالیں مل جائیں گی. تو بہرحال یہ اب کہا کہ وہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نکال دے. وجعل لنا من لدنک ولیاً وجعل لنا من لدنک نصیرا. یہ جو من لدنک ہے یہ بہت اہم لفظ ہے. تو کہتے ہیں کہ اے اللہ, اپنی خاص اپنی طرف سے ہمارے لیے ولی بنا دے, اور وجعل لنا من لدنک نصیرا, اور خاص اپنی طرف سے ہمیں ہمارے لیے مددگار بنا دے. یہ لدنا جو ہے وہ وہی ہے جو لدن علم میں استعمال ہوتا ہے, یعنی کچھ چیزیں ہم اسباب کے تحت کرتے ہیں, اسباب کے تحت مانتے ہیں, اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم اللہ کو کہتے ہیں کہ غیبی طریقے سے کر دے. تو یہ لدن کا جو ہے یہ اسی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کہ اسباب تو نظر نہیں آ رہے. مسلمان بھی ابھی اتنے طاقتور نہیں ہوئے مدینہ میں کہ کوئی مکہ والوں سے ہمیں آ کر چھڑا لیں. تو اے بھائی اللہ, تو اپنی طرف سے کوئی خاص اہتمام کر دے تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے, ہماری زندگیاں آسان ہو جائیں. تو دو دعائیں انہوں نے کی ہیں, ولی بنا دے اور نصیر بنا دے. وہ یہ تیسری دعا ہوگی. پہلی دعا یہ ہے کہ ہمیں اس علاقے سے نکال, اور یہاں سے نکلنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی ولی بنا دے, کوئی نصیر بنا دے. دونوں لفظوں میں تھوڑا فرق ہے. حقیقت کے اعتبار سے اگر بڑے پیمانے پر دیکھا جائے تو دونوں ایک ہی مطلب ہے. ولی اس شخص کو کہتے ہیں جو کارساز ٹائپ ہو, یعنی کوئی ہماری ذمہ داری لے کر اس کے مطابق کوئی عمل کرنا شروع کر دے. یعنی کسی سردار کی یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا مسلمانوں کی توجہ ادھر کر دے کہ وہ ہمارے لیے مسئلے کو سوچنے لگ جائیں کہ کس طرح سے ان کو نکالنا ہے. نصیر مددگار کو کہتے ہیں جو سپورٹ کرنے آ جاتا ہے دشمنوں کو مارنے کے لیے, دشمنوں کو ڈرانے کے لیے, دھمکانے کے لیے, ان سے باتیں منوانے کے لیے. تو دشمنوں سے ڈیل کرنا اور ان کی مدد کرنا یہ نصیر ہے, اور ولی کا مطلب ہے کہ ہماری مسئلے کو کوئی ذمہ داری لے کر اٹھا لے اس کو. تو اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور مستضعفین کی راہ میں جہاد کیوں نہیں کرتے ہو, کہ جو لوگ وہ مستضعفین جو یہ خدا کو پکار پکار کے دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمیں اس ظالم بستی سے نکال. اب یہ ایک دعا کے قبول ہونے کا ذکر ہے لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے کر دی. اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دعائیں کیسے قبول ہوتی ہیں. یہاں تو قرآن اتر آیا, لیکن کسی جگہ اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈالیں گے ولی بنا دیں گے, کسی جگہ کسی کو خیال آ جائے گا تو وہ نصیر بن کے آ جائے گا, تو دعائیں اس طرح سے قبول ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ پھر الہام کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے دعا کی ہے تو چلو اس آدمی کو ابھارتے ہیں, وہ اس آدمی کو ابھار, اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتے ہیں, اس کو اللہ تعالیٰ کچھ توجہ دلا دیتے ہیں, کوئی آدمی بھیج دیں گے ملنے کا چلا گیا ہے, تو یہ کام اللہ تعالیٰ کرتے رہتے ہیں. تو یہاں مسلمانوں کو ڈائریکٹ وہی اتار کے حکم دے رہے ہیں کہ تم جہاد کیوں نہیں کرتے ہو. تو وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان, تو فرمایا کہ تم, یہ میں نے محل بتا دیا دونوں کا کہ صلح حدیبیہ کے بعد, یعنی جب وہ صلح حدیبیہ ہوا ہے لیکن ٹوٹ گیا ہے, معاہدہ ختم ہونے والا ہے, اس زمانے کی بات ہے یا اس سے پہلے کی. تو اب دعا ان کی یہ ہے کہ ہمیں کوئی ولی بن جائے ہمارا, کوئی مددگار بن جائے تاکہ ہم اس ظالم بستی سے نکل جائیں. یہ جہاد دے دیا حکم اللہ تعالیٰ نے. اب یہاں پر دو جہاد کا جو پہلو ہیں وہ واضح رہنے چاہیے. پہلا جہاد کی قسم ہے فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں, یہ کوئی بھی اس کا پہلو ہو سکتا ہے. جیسے صحابہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے بھی جہاد کر سکتے تھے, اسلام کو پھیلانے کے لیے بھی جہاد کر سکتے تھے, یہ بھی فی سبیل اللہ ہے. لیکن یہ بھی فی سبیل اللہ جہاد ہے کہ ہم مظلوموں کی مدد کرنے جائیں. تو یہ جہاد کا واضح تصور ہے جو یہاں سے نکلتا ہے. بلکہ اگر فی سبیل اللہ اور مستضعفین میں بھی یہاں سبیل لگا ہوا ہے تو اس میں ایک طرح کی برابری سی آ گئی ہے, یعنی اللہ کی راہ میں جہاد اور مستضعفین کی راہ میں جہاد ایک جیسا ہے, اتنے بڑے درجے کی چیز بنا دی ہے اس کو. تو گویا دو جہاد, جو بھی ہوگا وہ اللہ کی راہ میں ہوگا, اور جو صحابہ کا جہاد تھا, اور دوسرا یہ ہے کہ مظلوموں کے حق میں اور ظالموں کے خلاف جہاد. ایک تو یہ بات ہے اس میں سے نکل رہی ہے. دوسری بات یہ نکل رہی ہے کہ جہاد ہوگا ہی وہی, جہاد ہوگا ہی وہی جو اللہ کی راہ میں ہو, دنیا داری کے لیے, ملک فتح کرنے کے لیے, پیسہ بٹورنے کے لیے, لوگوں کے ریسورسز پر کسی ملک کے قبضہ کرنے کے لیے, جیسے ہمارے ارد گرد ہو رہا ہے. تو یہ جہاد جہاد نہیں ہوگا. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے اگر مظلوموں کی مدد کے لیے بھی اٹھنا ہے تو ہمارا اقدام نہایت عدل انصاف کے مطابق نپا تلا ہونا چاہیے. اگر نپا تلا نہیں ہوگا, وہ جھوٹ پر مبنی ہوگا یا غلط اطلاعات کی وجہ, غلط افواہیں پھیلا کر کیا جائے گا یا غلط بنیادوں پر کیا جائے گا, تحقیق کے بغیر کیا جائے گا, وہ سارے کے سارے جہاد پھر گناہ کا باعث بن جائیں گے, فساد کہلائیں گے. تو فی سبیل اللہ اور مستضعفین کو اکٹھا کر کے مقصود یہی ہے کہ جہاد کس پہلو سے ہونا چاہیے, اللہ کی رضا کے لیے. تو سبیل اللہ کا مطلب ہو جا اللہ کی رضا کے لیے, اللہ کے حکم کے مطابق, یہی مطلب ہو سکتا ہے فی سبیل اللہ کا. تو اللہ کی رضا کے مطابق جو اس نے قوانین دے رکھے ہیں, عدل انصاف تحقیق, اقدام کرنے سے پہلے سورہ حجرات وغیرہ ہم جب پہنچیں گے تو اللہ تعالیٰ نے پوری تلقین کی ہے کہ اقدام کرنے سے پہلے تحقیق کرنی لازم ہے کہ مسئلہ کیا ہے, کیوں ایسا ہو رہا ہے. تو اب مثال کے طور پر مجھے پتہ چلا کہ فلاں علاقے میں کچھ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے, تو میں نے حملہ کر دیا بغیر سوچے سمجھے. پتہ چلا وہ تو ڈاکوؤں کے ساتھ معاملہ کر رہے تھے, وہ تو فسادیوں کے ساتھ معاملہ کر رہے تھے, تو یہ غلط بات ہوگی. تو اس لیے جو بھی ہم نے اقدام کرنا ہے, جہاد بنے گا تب جب ہم خدا کی مرضی منشا کے مطابق وہ اقدام کریں گے. اور اس میں ہماری تمنا یہ ہوگی کہ ہم صحیح نپا تولا عدل کے مطابق کیلکولیٹڈ پوری انفارمیشن کے بعد, پوری تحقیق کے بعد کیا جائے, یہ جہاد ہوگا, ورنہ جہاد نہیں ہوگا. آج کل جتنی بھی جنگیں ہو رہی ہیں, ہمارے دو ہوئی ہیں پچھلے چند مہینوں میں, تو وہ بھی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ بس ایک ملک نے دوسرے ملک پر بس بلا وجہ چڑھائی کر دی ہے. اور بعض لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ وہ ڈرامہ ہے, تو یہ خود ایک غلط بات ہے, اس میں یہ کون سی صحیح بات ہے. تو اب یہ مکہ, طائف, اس طرح کی جو شہر تھے, بستیاں تھیں, ان میں آپ سمجھیے کہ کچھ لوگوں پر پرسیکیوشن ہو رہی تھی, مذہب کی وجہ سے ان کو ستایا جا رہا تھا, تو ان کے لیے جہاد کا حکم ہوا ہے 75 نمبر آیت میں. اب آگے اس کو ابھارنے کے لیے ایک اور بات فرمائی گئی ہے, یہ بھی ابھارنے کے لیے اسلوب ہے کہ مستضعفین کا لفظ بولا گیا ہے اور جو دعا ان کی شکل ذکر کی گئی کہ اللہ کو پکار رہے ہیں تو تم اللہ والے ہو تو جاؤ ان کی مدد کرو، اور پھر جو دعا انہوں نے مانگی ہے ولی اور نصیر، یہ سارے کام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں. تو کوئی انسانوں کا مطالبہ ہو رہا ہے کہ کوئی انسان آئے جو ہماری مدد کریں، اللہ سے دعا وہ یہ کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ یعنی ابھارنے کے لیے، مسلمانوں کو انگیخت کرنے کے لیے کہ وہ یہ کام کریں. آگے فرمایا الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا. یہ اللہ تعالیٰ کی ابھارنے کی باتوں میں سے ہی بات ہو سکتی ہے، ہم اس طرح کی باتیں نہیں کرتے ہیں، قرآن کی وجہ سے کر لیتے ہیں. تو فرمایا کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جو کافر ہیں وہ غیر اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں. تو جو غیر اللہ کی راہ میں جہاد کرے گا ظاہر ہے کہ وہ شیطان کا ساتھ دے رہا ہے. تو فرمایا کہ شیطان کے ان دوستوں سے لڑائی کرو، جنگ کرو، اور یہ یاد رکھو کہ شیطان کی چال بہت ہی کمزور ہے. جہاد، جنگ، قتال دو طرح کے ہو گئے. ایک قتال وہ ہے جو اللہ کی راہ میں لڑا جاتا ہے، ایک قتال وہ ہے جو غیر اللہ کی راہ میں لڑا جاتا ہے. جو بھی میں نے فی سبیل اللہ کے لفظ میں بیان کی تھی، وہ اس کو لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ وہ جہاد جہاد ہی نہیں ہے جو غیر اللہ کے لڑا جائے، صرف وہی جہاد جہاد ہے جو فی سبیل اللہ لڑا جائے. تو اللہ ذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، تو ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہ طاغوت کی راہ میں جہاد نہیں کرتے. وہ دنیا کمانے نہیں جاتے، وہ کوئی ملک فتح کرنے نہیں جاتے، وہ کوئی لوگوں کے مال دولت پہ قبضہ کرنے نہیں جاتے، وہ اللہ کی خاطر جاتے ہیں. تو اللہ کی خاطر کیا ہوگا؟ ظالموں سے مظلوموں کو بچانا، اس طرح کے حق انصاف قائم کرنا، اگر کوئی کسی کا حق نہیں دے رہا تو اس کو حق دلانا. تو یہ چیزیں جو ہو جائیں گی وہ اللہ کی راہ میں جہاد ہو جائے گا. لیکن جو کوئی ملک فتح کرنا چاہے گا، وہاں کے ریسورسز پہ قبضہ کرنا چاہے گا، وہاں کا پیٹرول اور گیس حاصل کرنا چاہے گا، وہ ظاہر طاغوت کے راستے میں جنگ کر رہا ہے. تو اب یہ مومنوں کو بتایا کہ تمہیں جہاد کس ٹائپ کا کرنا ہے، کس مقصد سے کرنا ہے. تو فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، وہ طاغوت کے راہ میں جہاد نہیں کرتے. طاغوت کے بارے میں نے بتایا تھا کہ یہ سرکش کے معنی میں آتا ہے، لیکن شیطان کے معنی میں بھی آتا ہے، لیکن دراصل یہ غیر اللہ کے لیے آتا ہے. زیادہ تر اس کا قرآن میں استعمال اسی معنی میں. تو اگر مثال کے طور پر میں نے آپ سے کہا چلو بھائی ملک فتح کرتے ہیں، تو آپ میرے ساتھ چل رہے ہیں، تو اس وقت میں طاغوت کا کام کروں گا کہ میں ملک فتح کرنے کے لیے آپ لوگوں کو ساتھ لے کر چل پڑا ہوں، تو یہ طاغوت ہو جائے گا. تو کوئی بھی آدمی جو غیر اللہ کی جگہ، غیر اللہ کی پوزیشن لے، وہ طاغوت ہے. اب جہاد میں طاغوت کا کیا دخل ہے؟ تو اس کو سمجھ لیجئے. جب ہم لوگوں کی جان لینے جاتے ہیں، میدان جنگ میں جائیں گے تو جان لی جائے گی، تو میدان جنگ میں بھی وہی قانون چلے گا جو اللہ تعالیٰ نے حدود و تعزیرات میں دیا ہے. سورہ المائدہ میں جب ہم پہنچیں گے، اگلی سورہ وہ انشاءاللہ وہی ہے، تو وہاں پر میں بتاؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کسی کی جان نہیں لی جا سکتی سوائے دو صورتوں کے. ایک یہ کہ اس نے کسی کی جان لی ہو، اور دوسرا یہ کہ وہ فساد پیدا کر رہا ہو، فساد فلرز، یعنی جیسے آج کل ہمارے یہاں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں، یا بم رکھ دیا، پکڑ کے پورا محلہ اڑا دیا، یا ملک کے خلاف فتنہ پیدا کر دیا، بغاوت کی فضا پیدا کر دی. اس طرح کی چیزوں میں موت کی سزا دی جا سکتی ہے. تو میدان جنگ میں بھی یہی اصول ہے. جب آپ دشمنوں کے لوگوں کی جان لینے جا رہے ہیں، تو لازماً ان دو جرائم میں سے کوئی جرم ہونا چاہیے. تو جب تک کوئی فساد کا سامنا نہ ہو، تب تک ہم کسی پر حملہ نہیں کر سکتے. اگر کوئی ملک آرام سے، امن سے رہ رہا ہے، وہ غریب ہے، کمزور ہے، تو اس کو امن سے جینے دیں گے. اس لالچ میں کہ وہ بھی ہمارے علاقے کا حصہ بن جائے، آپ اس سے دوستی کر کے معاہدہ کر لیں کہ تاکہ عوام ایک دوسرے کے آئے جائے اور کاروبار کریں مل کر. حملہ کرنا اسی وقت ممکن ہے جب وہ قوم فسادی ہو جائے، ورنہ نہیں. تو جس طرح حدود و تعزیرات میں یہ قانون چلے گا، कि हम किसी की जान नहीं ले सकते, ऐसा ही मैदान जंग में भी नहीं ले सकते। उसको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लज़ीना आमनु युकातिलूना फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह की राह में वो जिहाद करते हैं, यानी अल्लाह की राह में निकल कर ही वो किसी की जान ले सकते हैं, वरना नहीं ले सकते। और वो जान मैंने बता दिया कि सिर्फ दो जगहों पर, कि किसी ने कत्ल कर दिया है, कत्ल का बदला हम ले सकते हैं, किसी कौम ने फसाद पैदा कर दिया है तो हम उसके फसाद के खिलाफ जिहाद करेंगे, वरना नहीं कर सकते। अगर कोई कौम पुरमन रह रही है और फसाद पैदा भी कर रही है, लेकिन वो हल किया जा सकता है सियासत के ज़रिए से, दबाव के ज़रिए से, तो जंग नहीं की जाएगी। सिर्फ उस वक्त जंग की जाएगी जब उसका फसाद अब रुकने का नाम नहीं दे रहा। तो ये फीस भी लिल्लाह जिहाद है। लेकिन जो काफिर हैं वो गैरुल्लाह की राह में जिहाद करते हैं, वो बिला वजह जान लेने को आ जाते हैं, ना कोई फसाद होता है ना कोई कत्ल होता है, तो वो सिर्फ दुनिया की खातर, मुल्कों पे कब्जे के लिए, रिसोर्सेज पे कब्जे के लिए, मुल्कों के अंदर जो अवाम है उनको कुछ दबाने के लिए, उनकी कुछ एक्टिविटीज़ को रोकने के लिए। ये अगर आप पिछले 300 साल से जो वेस्टर्न डोमिनेंस का ज़माना है, गलबे का ज़माना है, तो उसमें अगर आप देखिए तो कितनी तहजीबों को कत्ल किया गया है, कितने आइडियालॉजीज़ को कत्ल किया गया है, और वो दौर लाना पड़ा उनको फ़िक्री तौर पर कि जिसमें कोई नैरेटिव नहीं चलता। जो पोस्ट मॉडर्निज़म है वो तहजीबों के कत्ल के लिए बनाया गया है कि आप कोई नैरेटिव लेकर ज़िंदगी नहीं गुजार सकते। आपका अपना नैरेटिव आपके लिए तो है, दूसरों पर उसको आप नाफिज नहीं कर सकते, दूसरों से उसका आप मुतालबा नहीं कर सकते कि मिसाल के तौर पर तौहीद मेरा नैरेटिव है तो मैं अपने भाई को कहूँ यार तुम भी तौहीद पे आ जाओ, नहीं कर सकते। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में कोई नैरेटिव लेकर आप ज़िंदगी दूसरों के लिए नहीं गुजार, अपने लिए ठीक है जो मर्ज़ी करें, लेकिन दूसरों के साथ ऐसा मामला नहीं है। तो इसके कई नतायज हैं, मसलन मैं किसी को जज नहीं कर सकता अपने नैरेटिव की रोशनी में कि अच्छा ये मुशरिक है, बहुत बुरा आदमी है, ये मैं जजमेंट नहीं दे सकता क्योंकि उसका अपना नैरेटिव है, मेरा अपना नैरेटिव है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें पैदा की हैं ताकि वो जो पुरानी तहजीब चली आ रही थी जिसमें नैरेटिव के लिए लोग निकलते थे, पूरे पूरे मुल्क फतह कर जाते थे, पूरी पूरी दुनिया को काया पलट के रख देते थे, वो चीज़ ख़त्म हो जाए। तो अल्लाह ताला की बात अगर सादा तरीके से मान लेते कि नैरेटिव का मसला नहीं है, असल में जिहाद फीस भी लिल्लाह होना चाहिए, कहीं जुल्म हो रहा है ज़रूर निकले, जहाँ जुल्म नहीं हो रहा बस अमन से कायम रहने दें। तो नैरेटिव छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, नैरेटिव के बगैर इंसान रह नहीं सकते, वो उसके बगैर वो आप जितना मर्ज़ी कर लें वो जज करते हैं। क्या वेस्ट हमें जज नहीं करता? कर रहा, मज़ामीन पे मज़ामीन लिखे जा रहे होते हैं, अखबारों में कॉलम के कॉलम लिखे जा रहे होते हैं हम कौमों को जज करने के लिए, तो वो इंसान उसके बगैर रह नहीं सकता। हाँ, आप उसके अंदर इंसाफ ले आएँ, उसके अंदर हक परस्ती ले आएँ तो बहुत अच्छी बात है, जो चीज़ें करने की थी वो करनी चाहिए थी, तो दयानतदारी और इस तरह की चीज़ें उसको प्रमोट करना चाहिए था। तो फरमाया कि जो मोमिनीन हैं वो अल्लाह की राह में जिहाद करते हैं और जो काफिर हैं वो तागूत की राह में जिहाद करते हैं। तो इस वक्त वेस्ट सारा तागूत के पलड़े में खड़ा होगा, खैर मुसलमान भी इसी पलड़े में आते हैं क्योंकि वो अल्लाह की राह में जिहाद सिर्फ नाम का होता है, तो वो भी ऐसा ही होता है। लेकिन बहरहाल मैंने जो मफहूम वाज़े किया उसमें आप तोल सकते हैं कोई भी। आगे फरमाया कि जो तागूत के रास्ते में जंग करते हैं तो ये औलिया शैतान हैं, इनके ख़िलाफ़ जंग करो। औलिया शैतान जो हैं वो जो भी आदमी किश्वर कुशाई के लिए, यानी मुल्क हासिल करने के लिए, इलाके हासिल करने के लिए, फतह करने के लिए, दूसरों की दौलत पे कब्ज़ा करने के लिए जंग करेगा तो वो फसादी है, फसादी है तो वो शैतान का दोस्त है। तो ऐसे लोगों पर क्यों नहीं जंग की जाएगी? लाजमन की जाएगी। इस वक्त भी दुनिया का ये ज़मीर, बावजूद इसके कि दुनिया दूसरी तरह से चलती है, लेकिन जो तकरीरें होती हैं वो इसी असूल पर होती हैं। अगर आप इराक अमेरिका जंग देखें तो उसमें तकरीरें यही की गई थी कि मैस डिस्ट्रक्शन के वेपन्स बना लिए हैं, केमिकल वेपन्स बनाए हुए हैं सद्दाम हुसैन ने, वो सारी दुनिया के लिए ख़तरा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, वहाँ पर लोगों को आज़ादी हासिल नहीं है, तबाह बर्बाद कर दिया उसको झूठ प्रोपेगंडे के ऊपर। افغانستان میں خواتین کی آزادی کے لیے آئے تھے یا اس طرح کی چیزوں کے لیے. ابھی جو اسرائیل اور ایران کی لڑائی ہے اس میں آپ دیکھ لیجیے کہ کیا ہر جگہ پہ بہانہ اخلاقی ہوگا, یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے جی, یہ ہو رہا ہے جی, ایران سے دنیا کو خطرہ ہے جی, انہوں نے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے, اٹامک بم نہیں بنانا تھا بنا رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو جتنے بھی جنگوں کے بہانے ہوں گے وہ آج بھی یہی ہیں کہ یہ شیطانی ہو رہی ہے, آج بھی یہی ہے کوئی, لیکن اندر سے مقاصد دوسرے ہوں گے. اللہ تعالیٰ جب کہتے ہیں کہ یقاتلون فی سبیل اللہ تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, اندر کے مقاصد بھی درست کرو, صرف تقریریں نہیں کرو بلکہ واقعتاً اللہ کی راہ میں نکلو. تو یہ اس جملے کا سٹریس ہے, الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ, مومنین اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں, وہ کسی اور کے راستے میں نہیں لڑتے ہیں. تو جو کسی اور کے راستے میں لڑ رہے ہیں وہ شیطانی پیدا کرتے ہیں. تو یعنی اخلاق کا پردہ لبادہ اوڑھ کر مقاصد اپنے ہوتے ہیں, تو یہ کام نہیں ہونا چاہیے. انگریز جب نکلا ہے 1600 کے بعد تو اس کو دیکھ لیجئے کیا 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 اس نے, یعنی ویسٹ غریب ترین لوگ وہ امیر ترین ہو گئے, سائنس کی اتنی بڑی بڑی لیبارٹریز اور اتنے بڑے بڑے محکمے بن گئے کہ پوری دنیا کو حیران پریشان کر دیا لوٹ مار کے پیسے سے. تو یہ جو کام ہے یہ ظاہر ہے کہ ہم بھی کرتے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں, لیکن ویسٹ نے بہت زیادہ کیا. ویسٹ کے کئی بھی اور بھی چیزیں ہیں لیکن وہ بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کرے. مثلا جو گریک فلسفی ہے اس کو کہتے ہیں ویسٹرن فلسفی, وہ دراصل سیرین, سیریک کہنا چاہیے, وہ فلسفی ہے جو میسوپوٹیمیا میں بنی تھی. اب یہ جو فیثاغورس کا جو تھا, پیتھاگورس جس کو کہتے ہیں, اس کا جو فارمولا تھا ٹرائنگل کو ناپنے کا, وہ میسوپوٹیمین جو چیزیں ملی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے. یعنی یہاں سے سیکھ کر جاتے تھے, وہاں وہ اپنے لیے یونانیوں کو لکھتے ہوں گے کتابیں, وہ تو بےمانی نہیں ضروری کر رہے ہوں, لیکن ویسٹ نے یہی چرچا کیا کہ بس دیکھو جی کیا بات ہے, ہم نے سوچا ہم نے. تو یہ وہ کہانی ہے جو اگر آپ گریک فلاسفرز کو دیکھیں تو سارے یہاں سے پڑھ کر گئے تھے, سب کے بارے میں تقریباً ثابت ہو جاتا ہے. تو یہ بہرحال ایک دنیا ہے, یہ اولیاء شیطان والی. اب ہم بھی ویسے ہی ہیں, میں ویسٹ کا نام تو اسی لے رہا ہوں کہ وہ اس وقت غالب تہذیب ہے, مگر نہ سچی بات ہے کہ ہماری اپنے کرتوت کیا ہیں, ہم اپنے ہی بھائیوں کو سمجھانے کے بجائے قتل و غارت پہ اتر آتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں. تو والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت, تو جو کافر ہیں وہ اللہ کے علاوہ دوسری چیزوں کے راستے میں لڑتے ہیں, تو اس لیے ان فتنہ کرنے والے شیطانوں کے دوستوں کو مارو. ان نہ قید شیطانی کان, اب یہ ابھارنے کا ایک پہلو تھا کہ یہ شیطان کے اولیاء ہیں, یہ فسادی ہیں, دنیا میں فساد پیدا کرتے ہیں, ان کے خلاف لازماً لڑا جانا چاہیے. جہاں جہاں پرسیکیوشن ہو رہی ہے, جہاں جہاں لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, جہاں جہاں کسی قوم کے کسی افراد کے حق مارے جا رہے ہیں, ہم نکلیں گے, جہاد ہم پر فرض ہے, کیونکہ وہ شیطنت کر رہے ہیں اور شیطانی کی سزا ملنی چاہیے. آگے فرمائے نہ قید شیطان, یہ ابھارنے کے لیے اگلی بات تھی. ایک اور بات ابھارنے کے لیے کہ ان نہ قید شیطانی کانا ضعیفہ, جو شیطان کی تدبیریں ہیں اس کی جو پلاننگ ہے وہ ضعیف ہوتی ہے. جو بھی جھوٹ پر بات استوار ہوگی, فتنے پر استوار ہوگی, وہ کمزور ہوگی. لیکن جھوٹ اور فتنے پر استوار کچھ دیر تک ہوتی ہے, ایسا نہیں ہوتا کہ وہ موجود نہیں ہوتی. تو وہ اگر ہم نے پوری تیاری نہیں کی صحیح, ہم بھی حق پر نہیں ہیں, تو وہ باطل ہمارے والے باطل کو شکست دے دے گا, فطری سی بات ہے. تو اس لیے ہمیں اپنے آپ کو, جو بھی اچھی قومیں ہیں ان کو فی سبیل اللہ ہی سوچنا چاہیے, اور جو شیطان ہے پھر اس کی چال کمزور ہو جائے گی. لیکن اگر ہم بھی شیطان ہی کی طرح روپ دھارے ہوئے ہیں, اندر سے کچھ ہیں اوپر سے کچھ ہیں, تو پھر دو باطل لڑیں گے, جو طاقتور باطل ہوگا وہ غالب آ جائے گا اور جو کمزور باطل ہوگا. لیکن جب حق آ جائے گا اور اس کے لیے تیاری بھی پوری ہے, ہم اندر سے بھی حق پر ہیں باہر سے بھی حق پر ہیں, تو جدوجہد تو کرنی پڑے گی, چوٹیں بھی لگیں گی, وہ احد میں بھی لگی تھی, لیکن بالآخر فتح مکہ ہوتی ہے. तो वो हो सकता है कि 6 जंगों के बाद हो सकता है 10 के बाद हो सकता है 50 साल लग जाए उसमें, लेकिन अगर वो सच्चाई पर खड़ी है तो वो अपना अंजाम ज़रूर देखेगी, क्योंकि इज्तमाही मामलात में कानून यह है कि दुनिया ही में फैसले होते हैं। अब ये जंग के लिए अल्लाह ताला ने उभारने के लिए जितनी चीज़ें बताई हैं उसको दोबारा देख लीजिए। ये कमज़ोर लोगों को जिनकी परसिक्यूशन हो रही है उनके ख़िलाफ़ निकलना है, जो खुदा को पुकार रहे हैं कि या अल्लाह हमें इस इलाके से निकाल, जो पुकार रहे हैं कि या अल्लाह हमारा कोई वली मुकर्रर कर दें, या अल्लाह हमारा कोई मददगार भेज दें, वो तड़प तड़प के दुआएं कर रहे हैं। फरमाया उनकी मदद के लिए निकलो, और फिर फरमाया कि तुम्हें किस तरह का जिहाद करना है, कोई पैसे के लालच में नहीं जाना, इलाका फ़तेह करने के लालच में नहीं जाना, कोई दुनियादारी का फ़ायदा वहाँ नहीं देखना, ये ना ख्याल करना कि वो मेरा चचा जिसने मेरे दादा को कत्ल किया था वो अब प्रोसिक्यूशन कर रहा है तो इस बहाने से मैं उसको जाके बदला ले आता हूँ, नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की खातिर जाना है। अंदर बाहर से तुम्हारा यही अकीदा होना चाहिए कि मैं खुदा की खातिर जा रहा हूँ। और बाकी जो लोग दुनिया के लिए लड़ते हैं, पैसा कमाने के लिए जंगे करते हैं, दूसरों को असलहा बेचने के लिए जंगे करवा देते हैं, वो फसादी लोग हैं, तो उनके खिलाफ़ जिहाद कर लिए निकलना हो। तो अब जिहाद की फर्जियत भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जो जिहाद ज़ेर बहस है वो अल्लाह के रास्ते में ज़ालिमों के ख़िलाफ़ जिहाद है, फसादियों के ख़िलाफ़, शैतानों के ख़िलाफ़ जिहाद है। लेकिन इस जिहाद के लिए सिर्फ तकवे की ज़रूरत नहीं है, कुछ और चीज़ की भी ज़रूरत है। वो ये कि खुदा के ऊपर एतमाद हो, खुदा के ऊपर भरोसा हो, वही ये कर सकता है। जिसको खुदा पर भरोसा ना हो वो नहीं निकल सकता। चुनांचे फरमाया अलम तरा इलल्लज़ीना क़ीला लहुम कुफ़ू अय्दियकुम व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात फ़लम्मा कुतिबा अलैहिमुल किताब इज़ा फ़रीक़ुन मिन्हुम यख़शौना अन्नास कख़शयतिल्लाह अव अशद्द ख़शयतन। तुमने उन लोगों की तरफ नहीं देखा, अब ये मुनाफिकीन के आईना दिखाया जा रहा है, क्या तुमने उन लोगों की तरफ नहीं देखा कि जिनको कहा जाता था कि भाई अभी हाथ रोक के रखो, अभी जंग नहीं करनी है, नमाज़ें पढ़ो, ज़कात दो, तो लेकिन जब अल्लाह ने जिहाद फ़र्ज़ कर दिया है तो ये देखो कि ये इनमें से एक ग्रोह ऐसा है जो लोगों से ऐसे डरते जैसे अल्लाह से डरना चाहिए, बल्कि अल्लाह से भी ज़्यादा लोगों से डर रहे हैं। वकालू और कह रहे हैं कि रब्बना लिमा कतबता अलैना अल-क़िताल, ऐ अल्लाह क्यों जिहाद फ़र्ज़ कर दिया, लौला अखरतना इला अजरिन करीब, थोड़ी और टाल देते तो अच्छा नहीं था। तो अब ये अगला ग्रोह, एक और ग्रोह जो है वो सामने आ गया है, इसको अल्लाह ताला वही मुनाफिकीन बार बार अल्लाह ताला एक हुक्म देते हैं, मुनाफिकीन पर तबसरा करते हैं, हुक्म देते हैं, कमज़ोर लोगों पर तबसरा करते हैं। तो अब यहाँ पर ये कुरान मजीद का जो बात करने का अंदाज़ है वो कई मफाहीम पैदा कर देता है, जैसे मैंने जंग जिहाद के बारे में ऊपर बात की दो आयतों में। अब यहाँ देखिए कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो मैं उनको हम उसको कहते थे कि भाई अभी जिहाद नहीं करना, यानी पहले वो बढ़ चढ़ कर कहते थे, क्योंकि ज़ाहिर है कि मक्का में जब जुल्म हो रहे थे तो सहाबा बार बार आके कहते होंगे कि हमें जंग करनी चाहिए, जाना चाहिए, हमला कर देना चाहिए, तो ये लोग जो मुनाफिकीन होते थे वही बढ़ चढ़ कर कहते होंगे हाँ हाँ जी बिल्कुल करते हैं, लेकिन जब हुक्म आ गया तो पीछे हट के बैठ गए। ठीक है, अब उसमें जो दो जुमले बोले हैं अल्लाह ताला ने कि हम इनको कहते थे कि हाथ रोक के रखो, नमाज पढ़ो और ज़कात दो, मतलब क्या है कि वो काम भी नहीं किया ये भी नहीं किया। ठीक है, और दूसरा मतलब क्या है कि जंग करने वाले वही होंगे जो तकवे वाले होंगे, भरोसे वाले होंगे, खुदा की नमाज़ें पक्के तरीके से पढ़ने वाले, वाक़ता ज़कात देने वाले। तो जो नमाज़ पढ़ने में फुसड्डी थे, जो ज़कात देने में कंजूसी से काम लेते थे, वो जान देने कैसे निकलेंगे, हो ही नहीं सकता। इससे आप समझ सकते हैं कि मैदान जंग में उतरने वाले कौन लोग होने चाहिए। पीछे अब इसलिए कहा था ये जो आयत नंबर 74 है कि फल युकातिल फी सबीलिल्लाह यशरून अल हयात दुनिया, मैदान जंग में बस अब उनको जाना चाहिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कि जो दुनिया की ज़िंदगी को आखिरत के लिए बेच चुके हैं उन्हीं को जाना चाहिए। तो ये अब यहाँ पर उसी मजमून का एक दूसरा शेड सामने किया है कि हक के लिए साबित कदम कौन रह सकता है जो वाक़ता नमाज़ें पढ़ता रहा हो, ज़कात आयद होती हो तो देता रहा हो, और भी जो, क्योंकि साबित कदमी अगर छोटे कामों में नहीं है, आसान कामों में नहीं है, तो किताल में कैसी हो सकती है? जिसकी नमाज़ें ही मिस हो जाती, नींद नहीं पूरी होती थी उसकी, थोड़ा सा वज़ू करने से डरता था कि अब नमाज़ पढ़ूंगा, वज़ू करूंगा, ये करूंगा, और नींद तोड़ने से डरता था, ठंडे मौसम में गर्म बिस्तर से निकलने से डरता था, वो मैदान जंग में क्या जाकर करेगा? तो ये मुआवजा बिला वजह नहीं है। पूरी उस बात को कि मुनाफिकीन उस वक्त जब उनको कहा जाता था कि जिहाद अभी फ़र्ज़ नहीं है, अभी नमाज़ पढ़ो, ज़कात दो, तो उसमें कोताही बरतते थे, वो भी बेदली में पढ़ते थे, वो भी बस मजबूरी बन जाती तो पढ़ लेते थे। तो फरमाया कि अभी जब इन पर किताल लिखा गया है, फ़र्ज़ किया गया है, तो क्या हुआ, ये लोगों से ऐसे डर रहे हैं जैसे अल्लाह से डरना चाहिए, बल्कि अल्लाह से भी ज़्यादा डरते हैं। तो लोगों से कौन डरता है? बुज़दिल लोग डरते हैं। और कौन डरता है? बाज़ बुज़दिल लोग खुदा के भरोसे पर ताकतवर हो जाते हैं। ये ज़िंदगी में कई मौक़ों पर ऐसा देखा है कि ऐसा लग रहा था कि कोई उठेगा ही नहीं, लेकिन वो एक औरत उठकर, एक मर्द उठकर सारी पासा पलट देते हैं, बस वो हौसला कर लेते हैं अल्लाह के भरोसे पर, या बाज़ुकात इस ख्याल से कि कोई बात नहीं, मर जाना है आज, इस काम को करते हुए मर जाते हैं। तो जो ये बात हौसला कर जाएगा कि ठीक है मरना है तो कोई बात नहीं आज मर जाते हैं, वही काम करते हैं, वही बड़े कारनामे अंजाम देते हैं। तो ये लोग जो पीछे इनका जिक्र आया था कि ये टाल मटोल करेंगे, ये जो आयत नंबर 72 है, लयुबत्तियन, ये तो टाल मटोल करेंगे, चाहे जंग टल जाए, ये हो जाए, वो भी लोग शामिल हैं। और तो तकवे से महरूमी और बुज़दिली, ये दो वस्फ यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और बुज़दिल आदमी कमज़ोरी की वजह से भी होता है, और बुज़दिल आदमी भरोसे की ना होने की वजह से, भरोसा अपनी ज़ात पर या भरोसा अल्लाह पर, ये दोनों चीज़ें आदमी को ताकतवर करती हैं। अल्लाह पे भरोसा कर लें या अपनी ज़ात पे भरोसा कर लें। तो ज़ाहिर है कि जो बुज़दिल होते हैं उनको अपनी ज़ात पर भी भरोसा नहीं होता, अल्लाह पर भी भरोसा नहीं होता, तो फिर वो मैदान जंग में नहीं उतरते। अब यहाँ पर एक और पहलू है, एक तो यह है कि मैंने और आपने फैसला करना है कि चलो जी इंडिया पे हमला करते हैं, अगर उसने हमला कर दिया है तो ये मेरा और आपका फैसला है कि जंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। एक वो जंग होती है जिसमें अल्लाह ताला कह रहे हैं निकलो भाई, इसमें तो अल्लाह पे भरोसा करके निकल पड़ना चाहिए कि भाई ठीक है अल्लाह का हुक्म आ गया है, तो हमसे उसने तवक्को कर ली है कि हम जंग लड़ सकते हैं, तो चलो चलते हैं। लेकिन ये उस मौके पर भी नहीं निकलते थे। तो जंग की दो नौइयतें हैं, एक ये कि हमने फैसला करना है कि अब जंग करें कि ना करें, तो चलिए तोल के समझ के कर लेंगे। एक में अल्लाह ताला कह रहे हैं भी निकलो अब, ऊपर जो आयत नंबर 75 है कि तुम्हें क्या है जंग के लिए क्यों नहीं निकलते हो, तो इसका मतलब है कि इस मौके पर तो हमें ये नहीं डरना चाहिए कि पता नहीं अल्लाह हमारे साथ है कि नहीं, वो कह रहा है निकलो तो बस अल्लाह पर भरोसा करके निकलना चाहिए। अब ये जो तबीर है कि ये लोगों से डरते हैं अल्लाह जैसे अल्लाह से डरना चाहिए बल्कि उससे भी ज़्यादा, ये मुआवजा नहीं बनता, कोई मुकाबला नहीं बनता। मुकाबला क्यों बना है कि अल्लाह ताला कह रहे हैं जंग के लिए निकलो, उधर तो इनकार कर रहे हैं लेकिन लोगों से डरते हुए बाहर ही निकल रहे हैं, तो अल्लाह की सज़ा आनी है ना, अल्लाह की बात का इनकार करेंगे तो अल्लाह की सज़ा आनी है। तो इस वजह से ये अल्लाह की सज़ा को पसे पूछ डाल रहे हैं, क्योंकि वो उधार है, कल क़यामत वाले दिन होनी है या मौत के करीब होनी है, तो इसलिए उसको उधार समझ के टाल रहे हैं और लोगों से डर रहे हैं। हालांकि डरना अल्लाह से चाहिए कि उसने हुक्म दिया है तो अब हमें निकलना पड़ेगा, नहीं निकलेंगे तो खुदा की तरफ से सज़ा मिलेगी। तो इस वजह से ये मुआवजे में आ गया, वरना लोगों का और अल्लाह के साथ मुआवजा कोई बनता नहीं है। लेकिन ये इस सियाक़ो सबाक़ में ये बात होने की वजह से ये बात आ गई है कि डरने का मतलब यह है کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو فراموش کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی، حالانکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ وہ سزا دے گا. تو اب ان کو جب یہ کہا جاتا تھا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو، جہاد کی ابھی ضرورت نہیں ہے، ابھی تم لوگ خود تیار نہیں ہو، تو نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، یہ کرو تاکہ تم تیار ہو جاؤ جنگ کے لیے. لیکن اب جب یہ سارا صورتحال بن گئی اور جہاد فرض کر دیا گیا، تو یہ لوگ اب ڈر رہے ہیں لوگوں سے، اور ڈرتے ہوئے کہتے ہیں کالو ربنا لما کتبتا علینا القتال، اے ہمارے رب، آپ نے جنگ کیوں ہمارے اوپر فرض کر دی ہے؟ لولا اخرتنا الى اجل قریب، ایسا کیوں نہیں ہوا کہ آپ تھوڑا اور ڈیلے کر دیتے؟ اب اللہ تعالیٰ وہ وجہ بتا رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ ٹال مٹول کر رہے تھے. کل، فرمایا ان سے کہہ دو، متاع الدنیا قلیل، تم دنیا میں جی کر کیا کر لو گے؟ اس کی اندر قارون جیسے خزانے بھی مل جائیں تو وہ قلیل ہے. متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سارا سامان، ساز سامان میں نعمتیں، کھانا پینا، گھر، یہ قلیل ہے. دو اعتبار سے، ایک اعتبار سے کہ ہر صورت میں محدود ہے، اور دوسرا یہ کہ اگر میں نے لامحدود بھی کما لیا قارون کی طرح کہ اس کے خزانے کی کنجیاں اٹھانے کے لیے بڑی تعداد چاہیے تھی لوگوں کی، تو وہ بھی اس کے جینے تک ہی ہے، مر گیا تو ختم. تو تم اس دنیا کے لیے جہاد میں شہید ہونے سے بچ رہے ہو جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. والآخرت خیر لمن اتقی، لیکن آخرت تقوی والوں کے لیے بہت بڑھ کر ہے. اب وہ کس اعتبار سے خیر ہے؟ دونوں اعتبار سے خیر ہے، دائمی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی ہے، اور دوسرا یہ کہ اس کی جو نعمتیں ہیں وہ مقدار میں بھی تھوڑی نہیں ہیں، بے پناہ ہیں. حدیثوں میں اگر وہ حدیث صحیح ہے تو آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی بجلی کی رفتار سے دوڑنے والے گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہو تو 500 سال تک گھوڑا دوڑتا رہے گا، تو آدمی کی جنت کی سرحد نہیں آئے گی. تو تعداد میں بھی بہت زیادہ اور ہمیشہ کے لیے، اس پر موت نہیں آنی ہے، زوال نہیں آنا ہے جنت پر، اور بے پناہ اور لمبے وقت کے لیے، کوئی زوال نہیں ہے اس کو. تو فرمایا اس دنیا، چھوٹی سی دنیا کے لیے تم چھوڑ رہے ہو، تو یہ کوئی ٹھیک بات نہیں ہے. اگر تم نے کوئی بڑی چیز کے لیے چھوڑا ہوتا تو چلو سمجھ آتی تھی. تو اصل میں منافقین کو ان کے حقیقت بتائیے کہ تم چھوٹی سی چیزوں کے لیے، بےمانی چیزوں کے لیے، وقتی سی چیزوں کے لیے اللہ کے راستے سے، اللہ کا خوف اتار کے لوگوں سے ڈر رہے ہو، تو جان نہ نکل جائے، جان نکل جائے تو کیا ہو جائے گا؟ یہ چھوٹی سی قلیل متاع ہے، ختم ہو جائے گی، اور آخرت میں جو تمہیں ملنا ہے وہ بہترین ہے. اب یہاں شرط لگائیے لمن اتقی، ظاہر ہے کہ متقی لوگ ہی آخرت میں کامیاب ہوں گے. ولا تظلمون فتیلا، اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. یہ دونوں کو کہا ہے، جنتیوں کو بھی اور دوزخیوں کو بھی. جنتیوں کو اس لیے کہ ان کے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی اجر مل کر رہے گا، اور دوزخیوں سے اس معنی میں کہ تمہیں اپنے کفر سے بڑھ کر سزا نہیں دی جائے گی، جتنی بنتی ہوگی اتنی ملے گی، لیکن ملے گی، مل کر رہے گی. تو یہاں پہ روک لیتے ہیں. تو یہ مقام بہت اہم ہے اس اعتبار سے کہ جہاد کی پوری ایک نیچر سمجھ میں آتی ہے کہ جہاد کیا ہے، حقیقت میں جہاد کس روح کے ساتھ، کس اسپرٹ کے ساتھ کرنا چاہیے، اور کس اسپرٹ کے ساتھ اگر ہوگا تو وہ جہاد نہیں ہوگا، اور دوسرا یہ کہ جہاد سے، اللہ کی راہ میں شہید ہونے سے ڈرنے کی کیا معنی ہے؟ جانا تو ہے ہی، تو آج چلے جاؤ، کل چلے جاؤ. وآخر دعوانا الحمدللہ رب